بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صلوات الله مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوب شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں دشمن شناسی کے عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو ہو رہی ہے. میں نے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انفال کی 60 آیت کا انتخاب کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور آمادہ کرو اپنے آپ کو ان کے لیے جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے قوت میں سے، وَرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنے سے. ترہبون بہی، ان کاموں کے ذریعے سے تم خوف ڈالو، ڈراؤ اس کے ذریعے سے. کس کو؟ عدو واللہ، اللہ کے دشمن کو بھی، وعدو وکم، اور اپنے دشمن کو بھی. وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ جو اور بھی ہیں، کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، مگر اللہ انہیں جانتا ہے. لہذا پروردگار چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ اللہ اور اپنے دشمنوں کے مقابلے پر طاقت کا اظہار کرو، اپنے آپ کو جتنی تمہاری قوت ہے، مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوتن، قوت کے ساتھ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو سرحد پر باندھنے سے. کل جہاں میں نے گفتگو کا اختتام کیا، کچھ گفتگو کو میں اسے سے آگے شروع کروں گا اور پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں داخل ہوں گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مرحلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ عدوف جب کہا جاتا ہے عربی میں تو دشمن تو لفظ ہے، لیکن کیسا دشمن؟ عدوف کو ہم باقیوں سے، مثلا شانے بھی دشمن ہے، بغض رکھنے والا بھی دشمن ہے، عدوف بھی دشمن ہے، تو ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو تمہاری حریم میں تجاوز کرے. اب میری حریم میں تجاوز بہت سارے امکانات سے، لیکن بالخصوص کہاں؟ فرمایا کہ جہاں پر تمہارا رابطہ ولائی، حریم ولایت ہے، اللہ کی ولایت کی ایک حریم ہے، اہل بیت کی ولایت کی ایک حریم ہے، مومنین کی آپس میں ولایت کی حریم ہے. جو اس حریم کو توڑ کر رابطہ ولائی کے درمیان میں ولایت نے جو قربت پیدا کرنی ہے، جو اس کے مقابلے پر دوری پیدا کرنے کی کوشش کرے، رابطہ ولائی کو توڑنے کی کوشش کرے، وہ عدو ہے. رابطہ ولائی کے ہی عنوان سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر 11 امام تک جب بھی حکومت دی، کس کو دی؟ اپنے ولی کو دی. اور یہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر گفتگو رہی نبوت کے عنوان سے یا امامت کے عنوان سے، تو یہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پروردگار کی مصلحتوں کا اور اس کی شرعی نظام کے تقاضوں کا یہ نتیجہ ہے. ایک مرحلے میں اس نے انبیاء ابتدا میں جس مرحلے میں آئے، اور آہستہ آہستہ انسان جتنی کیپبلٹی پیدا کرتا چلا گیا، شریعت اسی اعتبار سے اس کے لیے بڑھتی چلی گئی. یعنی اگر ہم سٹڈی کریں تو ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرعی اعتبار سے احکام اصلاً تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں. عین ممکن ہے کہ حضرت کے زمانے میں شریعت صرف اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو سسٹین کیسے کرنا ہے، بچا کے کیسے رکھنا ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کسی چیز کا تقاضا اس نے کیا بھی نہیں ہوگا. حضرت آدم کا دور جب انسان یا پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ رہا ہے یا پھر اگلے سٹیپ میں کھالے پہن پہن کر اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچا رہا ہے، اس دور کے افراد سے پروردگار شرعی اعتبار سے کوئی تقاضا نہیں. لیکن جیسے جیسے ترقی، اور ہر ترقی کے پیچھے، ہر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی معصوم کا ہاتھ دکھائی دے گا. ابھی تک زمین پر رہنے والا انسان حضرت نوح کے زمانے میں کشتی تیار کرے گا، ادریس کے زمانے میں لباس تیار کرے گا، جناب داؤد کے زمانے میں لوہے پر کام ہوگا، مختلف انبیاء، حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے، مختلف انبیاء کے دور میں مختلف ٹیکنالوجیز کو اللہ نے متعارف کروایا. اسی طرح سے آج کے دور میں آپ جس سائنس کو بھی اٹھائیں گے اس کا ریشہ آپ کو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن ابتدا میں ہی نہیں کیوں نازل کر دیا، یہ شریعت کو ایک کامل فارمیٹ میں پہلے ہی کیوں نازل نہیں کیا؟ اس لیے کہ انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں تھی نہ اس شریعت پر عمل کرنے کی اور نہ قرآن کو حمل کرنے کی، اصل صلاحیت نہیں. لہذا اللہ نے جیسے جیسے انسان جو کیپبلٹیز پیدا کرتا چلا گیا اسی اعتبار سے شریعت کو بھی بڑھایا اور اسی اعتبار سے کتابوں کو بھی. اور جب انسان عقلی اعتبار سے اس قابل ہو گیا کہ کم از کم قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن نہیں، قرآن کی حقیقت نہیں، قرآن کا کمال نہیں، قرآن کو صرف ظاہراً حمل کر سکے اور برداشت کر سکے تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا. لہذا ایک خاص مرحلے پر لا کر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس کے بعد اللہ نے امامت کے سلسلے کو جاری کیا. اور جس طریقے سے نبی، آخری نبی کے آنے سے پہلے انسانوں کے ذہن کو غیر نبی کی اطاعت کے لیے آمادہ کیا گیا، کیسے آمادہ کیا گیا؟ زمان فطرت. میں نے عرض کیا اب تو آج کل کا دور ہے کمپیوٹر، موبائل، گوگل پہ آپ لکھیں گے خود بخود اہل سنت شیعہ سارے نظریات آپ کے سامنے آ جائیں گے. زمان فطرت کون سا زمانہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دور تک کوئی زمانہ نبی سے خالی نہیں ہے، نبی ضرور ہے. حکومت اگر جناب طالوت علیہ السلام بنائیں گے تب بھی ان کے ساتھ جناب اشمعیل علیہ السلام نبی کے طور پر موجود ہیں، نبوت سے اللہ نے کبھی بھی خالی نہیں کیا. لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اب چونکہ آخری نبی آنا ہے اور اس کے بعد نبوت ختم ہوگی تو یقیناً امامت کا سلسلہ شروع ہوگا، امامت کا سلسلہ غیر نبی کا سلسلہ ہے. لہذا لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے 500 سال کا گیپ دیا گیا. اس 500 سال میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. تب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی، تو موسیٰ سے اور پیغمبر کے درمیان میں اگر کوئی ہادی نہ آئے تو سلسلہ ہدایت کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو تمام علماء نے، اب ہم نہیں کہتے، حتی اہل سنت کے علماء وہاں قائل ہیں اس بات کے کہ اس دوران میں حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے بعد کوئی نبی تو نہیں آیا، لیکن اللہ نے اوصیاء کے ذریعے سے، اللہ نے اولیاء کے ذریعے سے اس ہدایت کے نظام کو جاری رکھا. اب عجیب سی بات ہے کہ جب ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کا نظام پیغمبر سے پہلے غیر نبی ولایت کے ذریعے سے چلا سکتا ہے تو پھر پیغمبر کے بعد ولایت کا سلسلہ کیوں نہیں چل سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ عین اسی طرح سے ولایت کا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن آخری امامت سے پہلے خود ائمہ نے غیر امام کی تقلید، غیر امام سے رجوع کرنا، اس کیفیت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا. پانچویں اور چھٹے ائمہ نے کیا کیا؟ ایک کثیر تعداد میں علماء کو تیار کیا. اور جب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فلاں کے پاس جاؤ. کیوں بھیج رہے ہیں فلاں کے پاس؟ یہ ابتدا ہے، ٹریننگ ہے، تاکہ لوگ غیر امام سے رجوع کرنے کے لیے آمادگی پیدا کریں. ساتویں اور آٹھویں امام کے بعد سے ائمہ نے حتیٰ لوگوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کم کر دیا تھا. کیا کرتے تھے؟ اپنے نائبوں کے ذریعے سے کام چلاتے تھے. لہذا آخری دور میں، گیارہویں امام کے دور میں، لوگوں کی ملاقات کی کیفیت ائمہ سے بہت کم ہے. لہذا آپ امام کے جب اصحاب کی تعداد اٹھائیں گے تو گیارہویں امام کے اصحاب کی تعداد نسبتاً کم ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر کام کس کے ذریعے سے کروایا گیا ہے؟ نائبین کے ذریعے سے. خود غیبت صغرا کا حصہ بنیادی طور پر لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہے کہ غیبت میں غیر امام سے رجوع کیسے کرنا ہے. فرق کیا ہے یہاں پر نائب خاص اور غیبت میں کبرا میں جاتے ہی نیابت عام تیار کیا باقاعدہ ایک پلاننگ کے تھرو. اس اعتبار سے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان نے کیپیبلٹی پیدا کرنی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک اپنے آپ کو جس مرحلے میں انسان یہ ثابت کر دے گا کہ میں کیپیبل ہوں اب قرآن کو حمل کرنے کا، تو قرآن نازل ہوگا. جب انسان ذہنی طور پر اپنے آپ کو عقلی طور پر ثابت کر دے گا، قرآن نازل ہو جائے گا. اسی طرح سے غیبت کبرا کا ایک فلسفہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے امام کی غیبت میں ثابت کرنا ہے یہ بات کہ ہم اس قابل ہیں کہ قرآن کے اسرار کو برداشت کر سکیں. وہ قرآن کے ظاہر کا مرحلہ تھا، یہ قرآن کے باطن کا مسئلہ ہے. اب جس طرح سے وہاں پر نبوت کے بعد امامت، یہاں پر اس کے بعد باقاعدہ ائمہ کا اپنا انٹروڈیوس کرایا ہوا سلسلہ، دلالت عقلی بھی موجود ہے، اس نظام کو نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں. یہ یقین جانیے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس نظام کو کتاب کے مرحلے سے نکال کر اجرا کرنے میں 1200 سال لگا دیے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں ٹائم لگا ہے. اگر ہم اس مرحلے کو جلدی طے کر لیتے، ہم اس مقام کو حاصل کرنے میں جلدی پیدا کر لیتے، یہ کام جلدی ہو جاتا کہ ہم پروردگار کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ولایت کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، ہم ولایت کی پشت خالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم قرآن کے اسرار اور قرآن کے رموز کو سمجھ سکیں. جتنی جلدی یہ مرحلہ طے ہوگا، اتنی ہی جلدی انشاءاللہ اذن کا مرحلہ آئے گا. اب بات یہ سمجھ میں آگے دیکھیے، عقلی دلیل کا جو مرحلہ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو دشمنوں کے لیے آمادہ کرو، مستطعتم من قوت ومن رباط الخیل، اپنے آپ کو ایسے تیار کرو جتنی تمہاری قوت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اور اپنے گھوڑوں کو باندھو سرحدوں پر. تو اب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا اطباق کیا زمانے غیبت امام میں ختم ہو جاتا ہے؟ کوئی ہمارے پاس دلیل ایسی موجود ہے کہ فلاں احکام زمانے ظہور میں تو جاری ہوں گے لیکن زمانے غیبت میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا؟ اگر تو قرآن کا کوئی احکامات ایسے ہیں تو مجھے بھی لا کر بتائیے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے تو مجھے بتائیے کہ آیت کہہ کیا رہی ہے. آیت بڑے واضح الفاظ میں تمام مومنین سے کہہ رہی ہے اپنے آپ کو آمادہ کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی قوت کو ظاہر کرو، اور کیا کرو؟ سرحدوں پہ گھوڑے باندھو. کس لیے؟ ترہبون بہی، تاکہ اس کے ذریعے سے تم خوف ڈال سکو اللہ کے دشمن کے دل میں بھی اور اپنے دشمن کے دل میں بھی. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، ان کے دل میں بھی، اللہ جانتا ہے انہیں. اب میں آپ سے ایک کامن سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے، اگر آپ اس آیت کی آج کے دور میں تطبیق کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ کام حکومت الہیہ کے قیام کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی حکومت اسلامی حکومت، دیکھیں میں عرض کروں، مسلمانوں نے بہت حکومتیں بنائی ہیں، شیعوں نے بھی حکومتیں بنائی ہیں، لیکن اسلامی حکومت نہیں بنی ہے. شیعت کی حکومت آج تک نہیں بن سکی تھی، اس لیے کہ جو حکومت مثلاً آل بویا نے حکومت بنائی، مثلاً صفویز جو ہیں صفیون انہوں نے حکومت بنائی، یہ جتنے بھی لوگوں نے حکومت بنائی، فاطمیون کی حکومت کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق شیعوں سے، مثلاً اگر اسماعیلیوں کو بھی کسی حد تک شیعہ فرقے کا ایک حصہ تصور کر لیا جائے تو وہ بھی شیعوں کے کھاتوں میں آ جاتی ہے۔ اب یہ حکومتیں بنی، مجھے یہ بتائیے کہ حکومت بننے کے باوجود کیا اس دور میں اسلام نے اپنا عروج دیکھا؟ کیا اس دور میں تشیع اس قابل ہوئی کہ وہ امام کو یہ کہہ سکے کہ مولا آئے، ہم نے آپ کے لیے حکومت بھی تیار رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے لشکر بھی تیار رکھا ہوا ہے؟ اس 1200 سال میں کوئی ایک مقام مجھے ایسا دکھا دیجئے جہاں پر آیت اس معنی میں تطبیق کر رہی ہو، کوئی ایک مقام بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری کی ساری بادشاہتیں ہیں، اور اسلام میں ایک جرنل اسٹوڈنٹ بھی جو اسلام کا ہے اگر وہ ابتدائی طور پر پڑھے گا تو وہ جانتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی شرط تھی جو امام حسن مجتبی نے، حاکم شام کے سامنے کیوں رکھی تھی؟ اس لیے کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اسلام کو اس مرحلے سے نکال کر بادشاہت کے مرحلے میں داخل کر رہا ہے۔ یہ امام کی سیاسی بصیرت ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو اس کے قلب کی گہرائیوں میں سجا کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اب اگلا سٹیپ کیا اٹھانا چاہتا ہے۔ لہذا امام نے صلح کی ایک شرط کیا لگائی؟ کہ تمہیں اختیار نہیں ہوگا کہ تم اپنے بعد کسی کو بناؤ، بلکہ یہ بات امت کے اوپر چھوڑ دی جائے گی، امت کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے بات کا خلیفہ طے کرے۔ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ یہ جو ریشے تیار ہو رہے ہیں ان میں بادشاہت کی تیاری ہے، یہاں بادشاہت کی تیاری۔ اور پھر کیا ہوا؟ فوراً ہی بادشاہت، خلافت و ملوکیت، آپ جا کر، بڑی مشہور کتاب ہے ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی، اس کو بھی جا کر پڑھ لیجئے۔ کم از کم 1200 سال میں اہل سنت میں وہ پہلا بندہ تھا جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوئی، جبکہ بادشاہت اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ بادشاہت کسی بھی عنوان سے اسلامی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ اور اس بادشاہت میں تبدیل ہونے کا نتیجہ کیا ملا؟ کم از کم 1200 یا 1300 سال یہ بادشاہت کا سلسلہ باقی رہا، جب تک کہ آپ کی خلافت عثمانیہ فرسٹ ورلڈ وار میں جا کر ختم نہیں ہوئی۔ نام اس کا خلافت تھا، چل کیا رہی تھی؟ بادشاہت۔ وہ ریشہ دیکھیں کہاں امام حسن دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ اگر بادشاہت کا ریشہ پڑ گیا تو اسلام جس کا نظریہ ہی نہیں ہے، اسے 1200 سال اسلام کے نام پر بادشاہت کی گئی جبکہ اسلام میں بادشاہت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لہذا کیا ہوا؟ ہند میں بھی جب مسلمان آئے ہیں تو خلیفت، بظاہر نام خلیفہ ہے لیکن بادشاہت کا اثر لے کر آئے تھے، لہذا یہاں پر جس کو جیسے ہی موقع ملا اس نے بادشاہت شروع کی۔ اور بادشاہت کی کیفیت بالکل کیا ہے؟ یہ جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں ان کے بارے میں، یہ جو ہمارے ہاں تاریخ کے خائن مورخوں نے ان کی تعریف کے لیے اور ان کو بڑا چڑھا کر بڑا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے بادشاہ سے لے کر آخری بادشاہ تک وہ بادشاہ تھے، اور صرف بادشاہ تھے۔ یعنی کیا ہے؟ آپ ہندو بادشاہ کو ہٹا کر اس کی جگہ مسلمان بادشاہ کو لے آئے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ دربار وہی دربار ہے، عیاشی وہی عیاشی ہے، ظلم وہی ظلم ہے، لوگوں کے اوپر ظلم جو ہو رہا ہے وہ وہی ہے، سارے کا سارا، کہیں کوئی اسلامی نظام آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ امام حسن مجتبی کیا دیکھ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو اس صلح نامہ کے ذریعے سے کیا چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہت نہیں ہے۔ اب اس بادشاہت نے مشکل کیا کی کہ اگر کہیں کوئی شیعہ حکومت بنی بھی، مثلاً آپ ہمارے نزدیک کے زمانے میں دیکھ لیں کہ بہت ساری حکومتیں ایسی تھیں، مثلاً حیدرآباد کی حکومت، اس کے جو راجا ہیں وہ کون ہیں؟ شیعہ ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ شیعہ راجا کی حکومت میں اسلام حکومت کر رہا تھا؟ کیا واقعاً تشیع موجود تھی؟ کیا واقعاً دین کو بادشاہ کے نام پر فروغ مل جانا یہ دین کی ترقی نہیں کہلاتی؟ دین بادشاہ کے نیچے چلنے کے لیے نہیں آیا ہے، بادشاہوں کو اپنے نیچے چلانے کے لیے آیا ہے، یہ فرق ہے۔ جب تک بادشاہت امامت اور ولایت کے قدموں میں آ کر نہیں بیٹھے گا تب تک وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا آئمہ نے جو بعض قبیلوں کے سرداروں کی سرداریوں کو باقی رکھا وہ صرف مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ صرف مینجمنٹ کے لیے ہے, اس لیے کہ ہر جگہ کا ایک سربراہ ہونا چاہیے, سربراہ ہی وہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے. لیکن جب تک وہ سردار اپنی سرداری کو امامت کے تابع نہیں لے کر آئے گا تب تک اس کی سرداری نہیں ہے. لہذا اسلام بادشاہوں کے نیچے چلنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بادشاہوں کو اپنے نیچے چلانے کے لیے آیا ہے. یہ بات سمجھنے میں ہم نے 1200 سال لگا دی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ جب طاغوت اپنی آخری, اس کے حساب سے وہ اپنی آخری کوششوں کی طرف جا رہا تھا, آپ نے نظام ولایت فقیہ کا نعرہ لگا کر اسلامی حکومت کی ابتدا کی ہے. یعنی میں یہ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں امیر المومنین کی حکومت کے بعد اگر مسلمانوں میں کہیں حقیقی اسلامی ریاست کا کوئی تصور آیا تھا تو وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا. تمام تر اطمینان کے ساتھ بہت زیادہ شامل کر سکتے ہو تو امام حسن کا ابتدائی حصہ, لیکن امام نے باقاعدہ حکومت اس طریقے سے اس کو سلسلے کو جاری نہیں کیا, اس لیے میں آپ کو شامل نہیں کر رہا. ورنہ اس دور کے بعد سے لے کر اسلامی صحیح معنی میں حکومت کے جہاں پر اسلام حکومت کرے یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے. اب اگر آپ آج کے دور میں بھی یہ چاہیں کہ نہیں جی جو بھی حکومت ہوگی وہ امام بنائیں گے, جو بھی انتظام ہوگا وہ امام کریں گے, آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ تو ہمیں تو ابھی بھی نہیں معلوم کہ امام کب آئیں گے, تو مجھے بتاؤ کہ تم اس آیت کی تطبیق کرو گے کیسے. اس آیت کی تطبیق ہر صاحب فہم کو یہ کہتی ہے جب تک حکومت تیار نہیں ہوگی, آپ کی اپنی حکومت نہیں ہوگی, آپ اللہ کے اور اپنے دشمن کے مقابلے پر اپنی استطاعت کے مطابق قوت کا اظہار نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو حکومت چاہیے. اب جیسے ہی آپ حکومت کی بات کریں گے تو میں آپ سے پھر پہلا سوال کروں گا. میں نے کل بھی بات کی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں آدم سے لے کر 11ویں امام تک اللہ نے جب بھی حکومت دی حکومت کو ولایت کے تحت رکھا ہے. اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام کی غیبت کے بعد اللہ اپنی سنت کو بدل دے؟ تو ہمیں اس کا سبسٹیٹیوٹ تیار کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس کا سبسٹیٹیوٹ تلاش کرنا چاہیے تھا. سبسٹیٹیوٹ امام نے کیا بتایا, امام خمینی نے, کہ سبسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ اب آپ اگر ولایت تکوینی اور ولایت حقیقی یا ولایت مطلقہ نہیں ہیں تو کم از کم ولایت فقیہ کے تحت اپنی حکومت کے سلسلے کو قائم کرو. اتنی سی, میں نے پھر عرض کروں, اتنی سی بات کو ہم نے سمجھنے میں 1200 سال لگا دیے. اب میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں 80% تعداد ہے شیعوں کی آذربائیجان میں, 80% ہے, 80% تعداد, اکثر لوگ نہیں جانتے ہوئے, 80% شیعہ ہیں آذربائیجان میں. کیا حالت ہے, کبھی آپ نے سنا ہے کہ آذربائیجان سے کوئی بڑی شیعہ طاقت کا اظہار ہوا ہو, وہاں سے کوئی ایسی آپ نے آج تک کبھی, بلکہ اکثر لوگوں کو تو آج تک یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آذربائیجان میں 80% شیعہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آذربائیجان کے شیعہ آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ تشیع اور دین کی بقا نظام اسلامی میں ہے. جب تک نظام اسلامی کی طرف نہیں جاؤ گے نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں کہیں پر بھی ایران میں جیسے ہی بات سمجھ میں آئی حکومت اسلامی تیار ہو گئی. اسی فکر کو جیسے ہی لبنان کی ایک چھوٹی سی شیعہ تنظیم نے ایکوائر کیا, جیسے ہی انہوں نے لیا حزب اللہ نام کی قوت آپ کے سامنے آ گئی. جیسے ہی یہ آثار یمن میں گئے آج آپ کو وہاں پر قوت اسلامی نظر آ رہی ہے. عراق یقین کیجئے کہ داعش کی جو حرکت تھی اس کے راستے میں بہ جاتا, داعش کے ہاتھوں عراق تباہ ہو جاتا اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے فقیہ نے حشد الشعبی نہ بنائی ہوتی, اگر ولی فقیہ نے حشد الشعبی کو سپورٹ نہ کیا ہوتا, اپنی بصیرت سے حشد الشعبی نہ بنائی ہوتی, اب تک آپ اور اتنے اطمینان سے جو آپ زیارات کر رہے ہیں کربلا سے لے کر نجف سے لے کر کربلا پیدل جا رہے ہیں, اتنی آزادی کے ساتھ اتنی زیارات کر رہے ہیں, اگر ولایت فقیہ نے اپنی بصیرت سے ان کا راستہ نہ روکا ہوتا تو ہمارے پاس عراق میں لاشیں اٹھانے والے افراد بھی نہ ملتے, اتنی خون ریزی ہوتی ہے عراق میں. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک طرف, میرا سوال وہیں پر ہے, اگر آپ مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اس آیت کی تطبیق بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتی تو سوال کون سی حکومت؟
حکومت بنا کر کس کے, کسی بادشاہ کے ہاتھ میں دیں اسلام قبول نہیں کرتا, کسی بے دین کے ہاتھ میں دیں اسلام قبول نہیں کرتا. تو خود بخود عقل کہتی ہے امام کی غیبت میں اگر حکومت بناؤ تو کم از کم اسے دو جو متقی ہونا چاہیے, جو پرہیزگار ہونا چاہیے, جو عالم ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کروں, آپ خود اس مقام تک پہنچ جائیں گے. حافظاً لدین ہونا چاہیے, سائناً لنفس ہونا چاہیے, مطیعاً لامر مولا ہونا چاہیے. تو توقیع میں امام یہی تو سمجھا کر گئے تھے, جب بھی تمہیں حکومت بنانے کی عقل آ جائے تو ادھر ادھر مت دیکھنا, اپنے درمیان میں ایسا فقیہ تلاش کرنا جو حکومت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. توقیع کے ذریعے امام یہی سمجھا کر گئے ہیں, اس لیے کہ اس توقیع کو جب بھی آپ کبھی شکل میں ڈھالیں گے فقیہ ابھر کر سامنے آتا ہے. لہذا ائمہ اس دور میں ہمیں سمجھا گئے, لیکن میں نے عرض کیا ہم نے سمجھنے میں وقت لگایا. اور آج اگر آپ اس آیت کی تطبیق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے قوت کا اظہار کیا. دیکھیے گھوڑے باندھنے سے آپ یقیناً متوجہ ہوں گے, صاحب علم کا مجمع ہے کہ گھوڑے باندھنے سے مراد صرف گھوڑے باندھنے نہیں ہے بلکہ لشکروں کی آمادگی ہے. ایسے لشکر تیار کرو جو اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دے, جو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دے. تو آج ذرا سی تھوڑی سی دیر کے لیے ٹی وی کھول کر دیکھو تمہیں نظر آئے گا دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا اسلام کا اور اللہ کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے وہ شیطان بزرگ. اس کا حاکم کچھ عرصے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے اوپر 7 دن بھی اپنا ہاتھ نہ رکھیں تو یہ باقی نہیں رہ سکتے. آج وہی کیا کہہ رہا ہے کہ جب حملہ ہوا وہ کہہ رہا ہے تو آگے جا, وہ کہتا ہے تو آگے جا. کہنے کو تو ان کے لیے بہت ضعیف ہے ایران, اگر اتنا ہی ضعیف ہے تو حملہ کرنے میں پہل کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہل قلب میں حملہ کرنے کے باوجود ان کے اندر اتنی جرات نہیں ہے. تو اب اگر آیت کی آج کہیں معنی دیکھنا چاہتے ہو کہ لشکر اور قوت کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ کے دل دشمنوں کے دل میں خوف ڈالا جا سکتا ہے تو آج تمہارے سامنے مثال موجود ہے. پوری قوت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ کہو کر لو, حملہ کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. یہ ہے خوف جو ڈالا جائے گا. کس کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ حکومت ولایت کے بغیر یہ آیت اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تھوڑا سا میں سلسلے کو ذرا آگے بڑھاؤں اپنی گفتگو کے اعتبار سے جو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کی, وہ یہ کہ اچھا ربط انشاءاللہ دوں گا میں اسی آیت کا اور آخری دن اگر میں پہنچ سکا وہاں تک. 5 دشمن قرآن نے بیان کیے. میں نے دشمن کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دشمن عدو وہ کہاں صدق کرے گا جہاں پر رابطہ ولائی کے درمیان میں گیپ پیدا کرنے کی, دوری پیدا کرنے, رابطہ ولائی پر اٹیک کرنے لگے. 5 دشمن قرآن نے گنوائے, لفظ عدو یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی 5 دشمن. پہلا دشمن میں نے بتایا تھا ضعیف سے اگر قوی کی طرف جائیں. پہلا دشمن کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا. تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی میں سے کچھ, ساری بیویاں نہیں, ساری اولادیں نہیں, کچھ اولادیں, کچھ بیویاں جو تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں, فاحذروا ان سے بچ کر رہو. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. انسان کا نفس اس کا دشمن ہے, برائی کی طرف لے کر جاتا ہے مگر یہ کہ خدا رحم کرے. تیسرے نمبر پر کافرین, ان اللہ عدو للکافرین. اللہ دشمن ہے کافرین کے, کافرین دشمن ہے. قرآن میں جا بجا تمہارے دشمن کون ہے؟ کافرین. کافرین اور منافقین کو جا بجا مومنین کا دشمن, اللہ کا دشمن اور مومنین کا دشمن کہا گیا. چوتھے نمبر پہ میں نے کون سا دشمن گنوایا تھا؟ ان الشیطان لکم عدو. تمہارے لیے شیطان کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. اور سب سے سخت ترین دشمن کون ہے؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہودا. مومنین کے لیے لوگوں کے درمیان شدید ترین عداوت کرنے والا کون ہے؟ الیہود, یہودی. قرآن نے شیطان کو کھلا ہوا دشمن تو کہا ہے, شدید دشمن نہیں کہا. انشاءاللہ یہ فرق بیان کروں گا. آج کوشش کروں گا تھوڑا سا ذرا تیزی سے پڑھوں گا تاکہ گفتگو کو پورا کر سکوں. سب سے ہلکے دشمن میں نے کیوں کہا؟ بیوی اور بیٹا، اس لیے کہ یہ دشمنی بظاہر دشمنی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ولایت الہی کے راستے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، میں واقعا جب سے اس موضوع پر فکر کر رہا ہوں اور یہ آیت سامنے آتی ہے تو میں بڑا واقعا جو چیز مجھے تعجب میں ڈالی ہوئی ابھی تک وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے لیے دشمنی ہے ان میں سے، فاحذروا، ان سے بچ کر رہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات عرض کر دوں، تمام انبیاء میں پیغمبر کے بعد اللہ نے جس نبی کو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ جس کو عظمت اور جسے کہنا چاہیے کہ تعریف جس کی سب سے زیادہ کی اللہ نے، وہ جناب ابراہیم، جناب ابراہیم تمام انبیاء میں، لہذا نبوت کے اعتبار سے، اسی لیے بعض حتی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نبوت میں کیٹیگری کریں گے تو شاید پیغمبر کے بعد اگر کسی نبی کا ذکر آئے گا وہ حضرت ابراہیم، اور اسی اعتبار سے اللہ نے جو فضائل اور جو مراتب اللہ نے جناب ابراہیم کو عطا کی کسی نبی کو، نبوت بھی آپ کی نسل سے ہے، امامت بھی آپ کی نسل سے ہے، اور کیا کیا امتحان اللہ نے لیے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن جہاں اللہ نے جناب ابراہیم کے بہت سخت امتحان لیے، ان میں خاص طور پر یہ دو امتحان، ایک امتحان میں بیوی کو چھوڑ کر آ گئے صحرا میں چھوٹے بچے کے ساتھ، اور دوسرے امتحان میں جوان بیٹا، جب بیٹا عین جوانی میں پہنچا تو اب اللہ کے حکم پر لے کر جا رہے ہیں اس کو ذبح کرنے، اور ابراہیم نے اپنا کام پورا کر دیا، صدقت رؤیاک، اے ابراہیم تم نے اپنے وعدے، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، یعنی جناب ابراہیم نے لٹا کر چھری چلا دی تھی۔ اچھا، واقعا جناب ابراہیم کی یہ واقعات اور یہ آیت اگر آپ کبھی ان دونوں کو سامنے رکھیں تو ایک کوئی نہ کوئی کنیکشن تو نظر آ رہا ہے آپ کہ جناب ابراہیم کے ہی حالات میں بیوی اور بیٹے کی قربانی نظر آتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم کیا ہے، عدو لکم، تمہارے لیے دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر بیوی اور بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دین کے راستے میں یہ قربانی دینے سے جو نہ رکے وہی اللہ کے نزدیک خلیل کی منزل پاتا ہے۔ ابتدا، اور اس مرحلے میں، یعنی کمال کیا ہے، کمال یہ ہے کہ حضرت کی زوجہ پر سختیاں آئیں لیکن اتنی نہیں آئیں، بچے کو چھری کے نیچے لٹا دیا لیکن چھری نے گردن کو کاٹا نہیں، اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم اس کی جگہ فدیناہو بذبح عظیم۔ اسی قربانی کے کمال کا نام کربلا ہے، جہاں پر ہاجراؤں کے اوپر مصیبت بھی شدید آئی ہے اور فخر اسماعیل بدردی کے ساتھ ذبح بھی ہوئے ہیں۔ بیوی اور بچے دوسری جانب اب تیسرے مرحلے میں آئے ہیں، تو کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی اولادیں ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی ازواج نے پیغمبروں کی مخالفت کی ہے۔ بس قرآن کریم ایک پورا مجموعہ جو ہمیں لا کر دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ بیوی اور ہر وہ بچہ جو ولایت الہیہ کے راستے میں آ جائے تمہارا دشمن ہے، ولایت کے راستے میں نہیں، مانو ان کی خواہشات کو پورا کرو، انہیں اچھا رکھو، انہیں خوش رکھو۔ میں نے عرض کیا تھا دوسرے دن آپ کی خدمت میں کہ دین مبین اسلام میں کامیابی کا ہر رستہ گھر کے اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں نکلتا۔ جیسے کامیابی گھر کے اندر سے ہے ویسے تباہی بھی گھر کے اندر سے ہے۔ اگر زوجہ اور اگر اولاد ولایت پذیر ہو جائے تو اس سے بڑی جنت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین گھر کوئی نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر بیوی اور بچے ولایت کے خلاف ہو جائیں تو اس سے بڑا جہنم زمین کے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تفصیلات اور بھی ہیں لیکن میں اس بحث میں ابھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس لیے کہ اس کا اپنا ریشہ دوسری مرحلے سے ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نفس کو انسان کے لیے دشمن کے عنوان سے متعارف کرواتا ہے. اب نفس کے لیے میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نفس کی جتنی بھی قوتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ نے خود عطا کی ہیں تاکہ انسان کی حیات کا سلسلہ جاری رہے. لیکن اگر نفس کی تربیت نہ ہو, اگر نفس کے اوپر کام نہ کیا جائے, اس کو تربیت کر کے کنٹرول نہ کیا جائے, تو نفس کا پہلا مرحلہ, نفس کی پہلی حالت امارگی کہلاتی ہے. کبھی انشاءاللہ اگر موضوع رہا ہمارا نفس کے انسان شناسی پہ, نفس شناسی کے عنوان سے, تو وہاں میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. بعض علماء کے نزدیک امارہ, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس ملہمہ, نفس مطمئنہ, بعض اسی ترتیب کے اندر نفس مسولہ کو بھی شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اقسام نفس ہیں, اقسام نفس نہیں ہیں. اس کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر لیں. اقسام نفس ایک الگ بحث ہے. اقسام نفس میں نفس نباتیہ, نفس حسیہ حیوانیہ, نفس ناطقہ انسانیہ, نفس کلیہ الہیہ, یہ چار اقسام نفس ہیں. نفس کی یہ اقسام ہیں, نباتیہ, حیوانیہ, انسانیہ, کلیہ الہیہ, یہ نفس کی اقسام ہیں. اس میں انسانی نفس کے حالات, حالات سے کیا مراد ہے کبھی غور کیجئے گا. اللہ نے انسان پر عبادات کو عمر کے ایک حصے کے بعد واجب کیا ہے, ایک حصے کے بعد واجب کیا ہے. شروع میں اللہ نے عبادت کو واجب نہیں کیا. جب اللہ نے عبادت کو واجب نہیں کیا تو اب ہم نے تصور کیا پیدا کیا, ہم نے تصور یہ پیدا کیا, اچھا روایات بھی ہیں پاس جگہوں پر کہ اپنے بچوں کو کھیلنے دو, اپنے بچوں کو جانے دو. یہ کب تک ہے؟ یہ صرف پہلے 7 سال ہے. دوسرے 7 سال میں کیا فرمایا کہ اپنے بچے کو کیا کرو, وزیر بناؤ؟ نہیں, غلام بناؤ. دوسرے 7 سال میں غلام, لیکن غلام کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اس 7 سال میں اپنے بچے کے عقائد ٹھیک کرو, اپنے بچے کے عقائد کب کرو؟ دوسرے 7 سال میں. جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو گیا اب اس کے اوپر عقائد پر کام کرو. یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. ہم نے کیا سوچا ہوا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کو بھی, اس کو کیا, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو کیا توحید سمجھ میں آنی, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نبوت کیا سمجھ میں آئے گی, اس کو امامت کیا سمجھ میں آئے گی, قیامت کو کیا سمجھے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب وہ بالغ ہوتا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے فارغ ہوتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے میں نماز کیوں پڑھوں, تب آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا سمجھاؤں کہ نماز کیوں پڑھوں. وہ کہتا ہے بھائی میں روزہ کیوں رکھوں, کیوں میں بھوکا رہوں خامخواہ, اللہ تعالیٰ مگر ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے. تو آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں خبردار دہریہ ہو گیا, کافر ہو گیا. تو آپ نے اس کو مسلمان بنایا کب تھا؟ آپ اسے مسلمان بناتے تو مسلمان جیسی بات کرتا. یاد رکھیے گا, انسان کے اندر عقائد اور معارف کا دورہ دوسرے 7 سال کے اندر ہے. اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے مسلمان بنائیں. اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا گا, ہو جائے گا, تو اس کو نماز کی طرف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ روزہ کیوں رکھنا ہے, عبادات کیوں کرنی ہے. لیکن جب ہم اس کو توحید سمجھاتے ہی نہیں ہیں, اچھا ایک سٹاپ یہاں پہ لگا دو کہ توحید بچے کو کب سمجھائیں گے, جب خود سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. ہماری اپنی توحید حل نہیں ہے. اب یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, یہ میں ہر جگہ کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی جنازہ ہوا, ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مومن جب جائے گا تو کیا ہوگا, قبر میں سوال و جواب, منکر و نکیر تشریف لائیں گے, سوال اور جواب کریں گے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قبر میں منکر و نکیر ضرور آئیں گے. لیکن میں آپ کے عقیدے کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منکر و نکیر ایک نہیں دو مرتبہ آتے ہیں. منکر و نکیر دو مرتبہ آتے ہیں, ایک مرتبہ قبر میں آتے ہیں, دوسری مرتبہ کب آئیں گے, دوسری مرتبہ ہماری زندگی میں آتے ہیں. منکر و نکیر کب آتے ہیں؟ ہماری زندگی میں. کیسے آتے ہیں؟ ہماری زندگی میں منکر اور نکیر ہماری اولاد کی شکل میں سامنے آتی ہے، ہمارے بھانجے بھتیجوں کی شکل میں. ہر وہ بچہ جس کو آپ عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹرانسفارمیشن آف عقیدے کے دوران وہ پلٹ کر آپ سے سوال کرتا ہے، جس وقت وہ آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اس وقت سمجھ لیں کہ وہ منکر اور نکیر ہوتا ہے. اور اتنا بتا دوں کہ جو بچے کو عقیدہ کلیئرفائی کر دے گا وہی قبر میں منکر اور نکیر کو بھی کلیئرفائی کر دے گا. اور جو بچے کو کلیئرفائی نہیں کر سکا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ خدا جانے قبر میں جب منکر اور نکیر ہنڈر ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے تو پھر کیسے ان کے سامنے عقیدے کو کلیئر کریں گے. اس لیے کہ جب بچہ پوچھتا ہے اچھا اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے کہا بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ ابو سے بھی بڑا ہے، فلاں سے بھی بڑا ہے، سپرمین سے بھی زیادہ طاقتور ہے وغیرہ، یہ سارے سوال وہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں بہت طاقتور ہے، بہت بڑا. وہ کہتا ہے جب بہت بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا، کہاں ہے؟ آپ نے کہہ دیا اوپر ہے. وہ کہتا ہے اچھا اوپر ہے تو اس کا مطلب نیچے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ ہے. وہ ہر جگہ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ پھر وہ پوچھتے کیا میرے اندر بھی خدا ہے؟ پوچھتا ہے نا بچہ، ہر سوال پوچھتا ہے. جتنا آپ اس کو توحید سمجھاتے جائیں گے وہ آپ سے سوال کرتا چلا جائے گا. اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو سیٹسفائی کر دیا، آپ میری طرف سے یقین کر لیجئے کہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو کلیئرفائی نہیں کر سکے توحید، تو پھر یہ بھی لکھ کر رکھ لیں کہ منکر و نکیر کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. لہذا اپنے بچوں کو پہلے مرحلے میں اپنا عقیدہ صحیح کریں. ہمارے پاس جواب موجود ہے، ایسا نہیں کہ جواب موجود ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے. یہ بھی موجود ہے کہ بچوں کو عقیدہ کیسے سمجھایا جائے، ان کے ان سوالوں کے جواب کیسے دیے، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ کب ہم سمجھیں گے؟ یہ اس وقت سمجھیں گے جب عقیدہ ہماری زندگی میں اہمیت اختیار کرے گا. چونکہ دین ہماری زندگیوں میں سب سے غیر اہم چیز ہے. ہمیں کبھی بھی، ہمیں بچہ بہترین اسکول میں پڑھے اس کی فکر ہے، اس کو کھلونے چاہیے اس کی بہتری فکر ہے، اس کو پیزا کھلانا ہے اس کی فکر ہے، اس کو کھیلنے کے لیے جانا ہے اس کی فکر ہے، بہترین لباس دلانا ہے اس کی فکر ہے، پورے اس میں کہیں پر بھی اچھا دین، ہاں بھیج دینا فلاں مولانا کے پاس قرآن پڑھنے. وہ جو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ کر آ گیا کسی باجی کسی خالہ کے پاس، اس کے بعد دین ختم، اس سے زیادہ دین کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جب ہم اسے مسلمان دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ لو تو روزہ نہیں پڑھتا، جب ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے. عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا، بچوں کے معارف کلیئر کر دیں تو بچے کو مسلمان بننے میں کبھی بھی دقت پیش نہیں آئے گی. ہوتا کیا ہے، نفس میں امارگی کب پیدا ہوتی ہے؟ نفس میں امارگی اس وقت پیدا ہوتی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. واقعا میں کبھی کبھار جب ان باتوں کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے واقعا ایسا لگتا ہے اسی کو زیبا ہے پروردگار ہونا. واقعا کس قدر اس کا سسٹمیٹک کام ہے. کیوں اللہ نے نہیں رکھا؟ اب آپ ایک بحث ہے انشاءاللہ نفس شناسی میں تفصیل سے ایک ایک چیز آپ کو پوری باڈی کیمسٹری سمجھا کے بتاؤں گا کہ ہوتا کیسے. ابھی صرف اجمالی طور پر سن لیجئے، جب تک انسان کی نفس کی قوتیں ریسیسو حالت میں رہتی ہیں، دبی بھی حالت میں رہتی ہیں، اس کی عقل شدت سے کام کرتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان کی نفس کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، قوی ہوتی ہیں، اس کی عقل خود بخود کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. بچے کے اندر اللہ نے تمام نفسانی قوتیں دی ہوئی ہوتی ہیں سوائے شہوت کے. بچے کو اللہ نے شہوت نہیں دی ہوتی. آپ چھوٹے سے بچے کو شہوت کبھی بھی نہیں، بھوک سمجھا دیں گے، خوف سمجھا دیں گے، تھکن سمجھا دیں گے، پیاس سمجھا دیں گے، تمام غرائز سمجھا سکتے ہیں سوائے شہوت کے، بچے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دی ہی نہیں ہوتی. اور انسان کی تمام قوتیں، جتنے بھی یہ قوائے نفس ہیں، ان کو ایگریویٹ، ان کو آتش لگانے والا جو ماتا ہے وہ شہوت ہے. شہوت ہے، شہوت اس میں آگ لگا دیتی ہے، ہر چیز میں آگ لگا دیتی ہے. لہذا بچہ بلوغت سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، بلوغت کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں؟
یہ چیز آگ لگا دیتی ہے. ایوری چیز آپ دیکھیے گا, آبزرو کریں. بچہ بڑا سادہ ہوتا ہے, اس مرحلے بلوغت سے پہلے بڑا سادہ بچہ ہوگا, لیکن جیسے ہی بلوغت کے مرحلے کو کراس کرے گا آپ دیکھیں گے اس کی پسند ناپسند میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, اس کی بھوک میں, اس کی پیاس میں, ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شہوت کا مادہ تمام قوائے نفسی کو تے گویا تیل دیتا ہے, اس کے اندر آتش لگا دیتا ہے, آگ لگا دیتا ہے. اب اللہ نے اس آگ لگنے کے مرحلے سے پہلے کے مرحلے کو معارف کا مرحلہ رکھا ہے. اس آگ کو بجھانے والے مادے کا نام عقیدہ ہے, تربیت ہے. اگر بچے کو آپ نے بالغ ہونے سے پہلے عقیدہ صحیح ٹرانسفر کر دیا, امامت کا اور نبوت کا صحیح مٹی بنا دیا, قیامت کا صحیح خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیا, یہ عقیدہ وہ مادہ ہے جتنی مرضی شہوت آ جائے کبھی بھی آگ بھڑکا نہیں سکتی. ٹھنڈا کرنے والا مادہ موجود نہ ہو, بچے کے اندر جو چیز نفس کی حالت پیدا ہوتی ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں, آتش لگی بھی ہوتی ہے. امارہ حضرت یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے, امارہ امر کرنے والا نہیں ہے, بے شدت امر کرنے والا ہے, بسو سو کی طرف. لہذا نفس دشمن بنتا کب ہے؟ جب اس کی تربیت نہ ہو. اور اگر تربیت نہ ہو نفس کی تو نفس انسان کو خدا دشمنی کے کس مرحلے میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی بازگشت کا, اس کی پلٹ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا. کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ جب نفس تربیت یافتہ نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خدا انسان کو کسی مقام پر تنبیہ کے لیے جب عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے تو وہ بجائے اس سے تنبیہ لینے کے اور خدا کا دشمن ہو جاتا ہے. لہذا قرآن میں ایسی جو خاص مثال ہے وہ کس کی بیان ہوئی ہے؟ سامرے کی. جب حضرت موسیٰ نے آ کے سامری سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیوں بنایا؟ کہا سولت لی نفسی, میرے نفس کو اچھا لگا. نفس مصولہ, امارہ اور مصولہ ساتھ ساتھ ہیں. تسویل کرتا ہے, چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے نفس. کہا مجھے اچھا لگا. اچھا لگا تو تم نے بت پرستی شروع کرا دی, اب سزا ہے تمہاری. سزا, سزا کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا, جو اسے ہاتھ لگاتا تھا مر جاتا تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد سامری جہاں جاتا تھا لوگ گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر نکال دیتے تھے. ایسے ہی ہے نا, اگر سامری ابھی یہاں سے آ جائے, ایسا آدمی جس کو چھونے سے بندہ مر جائے, جو جس کو ہاتھ لگائے مر جائے, تو کیا ہوگا؟ سامری یہاں سے آئے گا اور مولانا سمیت سارے پبلک باہر. اب ایسا بندہ کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ نے عذاب, اللہ اپنی دشمنی نہیں نکال رہا, اللہ چاہتا ہے یہ متوجہ ہو, متوجہ ہو. لیکن اس نے متوجہ نہیں ہوا, بلکہ کیا کیا؟ اس نے اللہ کی دشمنی کو اپنے قلب میں پالا. اب اس دشمنی کو جب قلب میں پالا تو آگے کیا سلسلہ ہوا؟ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں سلسلہ. لیکن جہاں نفس تربیت یافتہ نہ ہو وہاں انسان کو اتنا پست کر دیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کل انعام جانور بل ہم ازل, حتیٰ جانوروں سے بھی زیادہ پست کر دیتا ہے. جانور یہ کام نہیں کرتے, خدا کی قسم جانور یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں نے عترت رسول کے ساتھ کیا. جانور یہ کام نہیں, تین دن کا پیاسا تو کربلا میں رکھا ہے, پورے راستے خود پانی پیتے ہیں اہل بیت کے بچوں کو دکھا دکھا کر. بچے تڑپتے رہ جاتے ہیں, پانی نہیں دیتے بچوں کو. امام کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جس اونٹ پر سوار کیا ہے کبھی میرا مولا غش کھا کر اس طرف گرتا ہے, کبھی اس طرف گرتا ہے, تو ایک رسی لے کر پیروں کے درمیان اونٹ کے پیٹ سے مولا کو باندھ دیا گیا. خدا جانے وہ سفر میرے مولا نے طے کیسے کیا ہوگا جس میں بار بار وہ مقامات آ رہے ہیں, کبھی کوئی بستی آتی ہے کبھی کوئی شہر آتا ہے, بار بار نامحرموں کے مجمع میں سے گزارتے ہوئے بالآخر امام کو شام لے آئے. شام کی منزل بڑی عجیب ہے, بڑی عجیب ہے. شام امام کی واپسی کے بعد کسی نے میرے چوتھے امام سے, صحابی نے پوچھ لیا, مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچے, سب سے زیادہ آپ پر مصیبتیں کہاں پہنچی. تو یقیناً عزاداروں پوچھنے والا کم از کم اپنے ذہن میں رکھتا ہے کربلا کو, وہ جانتا ہے کہ کربلا میں کیسے کیسے مصائب گزر گئے, شاید جاننا یہ چاہتا ہوگا کہ کون سی منزل مصیبت مولا سجاد کے لیے زیادہ سخت رہی ہوگی. شاید جب علی اکبر جیسا بھائی شہید ہوا ہوگا, جب عباس جیسا چچا شہید ہوا ہوگا, جب 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہوا ہوگا, جب بابا کا لاشا پامال ہوا ہوگا, یا جب چادر ہے, لیکن مولا نے کربلا کا ذکر نہیں کیا, کوفہ کا ذکر نہیں کیا. ایک مرتبہ سر کو جھکا کر 3 بار دہرایا, فرمایا الشام الشام الشام. اس نے کہا مولا شام میں ایسے کیا مصیبت آئی؟ کہا ارے شام والے ہمیں جانتے نہیں تھے, باغی سمجھ کر ہمیں جس محلے سے گزارا گیا, کہیں ہمارے اوپر کچرا پھینکا گیا, کہیں ہمارے اوپر پتھر پھینکے گئے, کہیں ہمارے اوپر گرم پانی کو پھینکا گیا, کہیں ہمارے اوپر آگ کو پھینکا گیا. آگ کا شعلہ میرے امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا, لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, میں اپنے سر سے آگ کو بجھا نہ سکا. سخت مرحلہ ہے, سر جھکائے کھڑا ہے بازار شام میں امام کے. اس پیغمبر کا ایک صحابی ہے جس کا نام سہیل ساعدی ہے, وہ کہتا ہے میں انہیں ایام نے جب شام میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے شام والوں کی کوئی عید ہے, اتنا سجایا ہوا بازار ہے, اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بازار میں اتنا اجتہام ہے. کہا میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن میرا گزرنا وہاں سے ناگزیر تھا, میں نے جہاں جانا تھا مجھے بازار سے گزر کر جانا پڑ رہا تھا. کہا جب میں بازار میں پہنچا تو عجیب اشتہام تھا, کہا عجیب اشتہام تھا. میں نے کسی شامی کو روک کر پوچھا, میں نے کہا تمہاری کون سی عید ہے جو عربوں کو نہیں پتا؟ کہا ہمارے بادشاہ کے خلاف جنہوں نے خروج کیا تھا, ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو قید کر کے لائے ہیں. کہاں میں رش کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو عین بازار کے درمیان میں ایک ضعیف کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے گلے میں توف سمیت دیکھا. میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا, جیسے ہی میں نے سلام کیا اس نے بڑی آہستگی سے سر کو بلند کر کے یہ پوچھا, کہا اس دیارِ غربت میں ہمیں سلام کرنے والا تو کون ہے؟ ابھی تک تو ہم نے تانے سنے ہیں پتھر کھائے ہیں, تو کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں, سہیل ساعدی نام ہے میرا, آپ کون لوگ ہیں, کہاں سے تعلق ہے؟ کہا سہیل ہمارا تعلق مدینہ سے ہے. کہا مدینہ کا تو میں بھی رہنے والا ہوں, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے, وہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا. سہیل کہتا میں کام کے رہ گیا. میں نے کہا وہ تو نبی کا محلہ ہے, وہ تو اہل بیت کا محلہ ہے, آپ کا کیا تعلق ہے اہل بیت سے؟ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر کہا, کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ, اب تو زمانے کی حجت علی ابن الحسین ہے. اب تو سہیل نے دیکھا, ایک مرتبہ امامے کو زمین پر پھینکا اور روتی بھی کہنے لگا, مولا اگر آپ اس حالت میں ہیں تو امام حسین حضرت عباس کا سہیل نیزوں پر نگاہ کر, اب تو نیزے پر دیکھتا ہوں, وہ تو ایک پر مجھے حسین کا سر, ایک پر جناب عباس کا سر دیکھو. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارے رہا بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، بارے رہا بحق حضرت سید الشہداء تمام عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے مریض ہیں بالخصوص شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی بیٹی زہرا نقوی عالمہ بھی ہیں، فاضلہ ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے، اور ایک نوجوان حسن علی شدید زخمی حالت میں آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا گیا ہے، بار اللہ بحق بیمار کربلا ان کو اور دیگر تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، بار اللہ جہاں جہاں مومنین برسر پیکار ہیں باطل سے، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار اللہ بحق حضرت سید الشہداء فلسطین، میانمار اور خصوصاً کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما، بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بحق حضرت سید الشہداء تکفیری قوتوں کو، استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، ارے الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو بحق اسیران کربلا جلد از جلد رہائی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔